أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. سورة آل عمران کے ساتویں رکوع کے آغاز میں ایسے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جو شعوری منافق تھے, ورنہ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں جن منافقین کا ذکر آیا وہ غیر شعوری تھے, خلوص دل سے ایمان لائے تھے لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آئے, مال اور جان کی قربانی دینے کا حکم آیا تو پھر دنیا کی محبت ان پر غالب آ گئی اور وہ بد نصیب پسپائی اختیار کر گئے. لیکن شعوری طور پر نفاق, اس کا ذکر قرآن مجید میں دو مقامات پر ہے, ایک یہاں اور ایک سورۃ المائدہ میں. یہاں پر اس نفاق کی جو وجہ بتائی گئی وہ یہ ہے کہ یہودیوں کو اس بات پر شدید جلن تھی کہ جو شخص بھی مسلمان ہوتا ہے اس کے بعد وہ اس دین سے پھرتا نہیں, اس سے اسلام کی ایک ساکھ قائم ہو گئی ہے کہ یہ سچا دین ہے, اس کی ایک کریڈیبلٹی قائم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت جا کر اسلام قبول کرتے ہیں, جھوٹ موٹ کا, یہ ہے شعوری نفاق. سارا دن مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور شام کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے سارا دن اچھی طرح سے جائزہ لیا, یہ ساری کی ساری باتیں بالکل بے بنیاد ہیں اور ہم شام کو پھر مرتد ہو جائیں گے. اور اس سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اور اسلام کی یہ ساکھ ختم ہو جائے گی کہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ پھر بعد میں اس دین سے پھرتا نہیں. فرمایا بقالت طائفۃ من اہل الکتاب, اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے یہ طے کیا, آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار, ایمان لاؤ اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہے اہل ایمان پر دن چڑھے صبح کے وقت, وکفروا آخرہ, اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو, لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ بھی پلٹ آئے, شاید ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جن کے دل میں کچھ شکوک و شبہات ہو تو ہمارے ساتھ وہ بھی اسلام چھوڑ کر باہر آ جائے. البتہ ایک بات کا خیال رکھنا, ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم, صحیح معنوں میں ایمان نہ لانا مگر اسی کی بات ماننا جو تمہارے دین کی پیروی کرے. تمہارا ایمان لانا جھوٹ موٹ کا ہونا چاہیے, صبح جھوٹ موٹ کا ایمان لاؤ اور شام کو اپنے پھر دوبارہ اسلام سے نکلنے کا اعلان کر دو. قل ان الہدا ہدی اللہ, خدا ہدی اللہ ہے, یعنی ان سے کہیے کہ اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے, ان یوت احد مثل ما اوتیت, کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو دے دے جیسے کہ اس سے پہلے اس نے تمہیں دی تھی, او یحاجوکم عند ربکم, اور یا وہ اس کی بنیاد پر تمہارے رب کے خلاف, تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف دلیل پیش کریں. ان کے پاس ہدایت ہے اور اس ہدایت میں اللہ نے بتا دیا کہ یہودی یہ سازشیں کریں گے, اور یہودیوں کے پاس اللہ کے رسول کی اتنی واضح علامات اور نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو جن کو اب ہدایت دی گئی ہے وہ اس ہدایت کو تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں گے. قل ان الفضل بید اللہ, اے نبی کہیے کہ بے شک فضل اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے, یوتی ہے من یشاء, وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, پہلے اللہ نے تمہیں دیا تھا, تم نے اپنے جرائم کی وجہ سے اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیا, اب اللہ نے یہ فضل حضرت محمد کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دیا ہے, واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والا اور بڑے علم والا ہے, یختص برحمتہ من یشاء, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے, واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اب اس کے بعد کسی بھی فریق کو دعوت دینے کے حوالے سے ایک دوسرا ضابطہ, پہلی بات تو یہ تھی کہ اگر دوسرے فریق میں کوئی خوبی ہے خیر ہے تو اس کا اعتراف کرو, اس کو مانو. پہلی بات تو یہ تھی کہ جب کسی فریق کو دعوت دو تو دعوت کی بنیاد ایسے نکات کو بناؤ کہ جو دونوں کے درمیان قدر مشترک ہوں. اب دوسری بات آ رہی ہے کہ اگر مخالف فریق میں کوئی خوبی ہے تو اس کا بھی اعتراف کرو تاکہ محسوس ہو کہ تمہارے اندر تعصب نہیں ہے اور تم اچھی بات کا اعتراف کرتے ہو اور جو غلط بات ہے اس پہ تنقید کرتے ہو. اب وہ دوسرا نقطہ آ رہا ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اور اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس بطور امانت ڈھیرو مال رکھواؤ وہ تمہیں واپس کر دیں گے. ان میں امانت داری ہے, وہ ہرگز ایک پائی کی بھی اس میں کمی نہیں کریں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. البتہ ان میں سے وہ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس صرف ایک دینار رکھاؤ امانت کے طور پر وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے. الا ما دمت علیہ قائما, سوائے اس کے کہ تم ان کے اوپر مسلسل ان کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ اور تم زبردستی ان سے وہ دینار واپس لو. کیوں وہ یہ بددیانتی کیوں کرتے ہیں؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر غیر یہودیوں کے بارے میں کوئی الزام نہیں ہے. غیر یہودی امیین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شریعت صرف نازل کی ہے یہودیوں کے مامی معاملات کے لیے. اگر آپ غیر یہودی کے ساتھ کوئی غیر شرعی معاملہ کرتے ہیں تو اللہ پوچھے گا ہی نہیں. تو یہ ان کا ایک عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل انسان صرف یہودی ہیں, باقی جو دیگر غیر یہودی ہیں یہ گویمز ہیں, جینٹائلز ہیں, یہ یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ان کے ساتھ تم جو مرضی کر لو. یہاں تک کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر القرآن میں ایک کوٹیشن نقل کی ان کی کتاب سے کہ اگر ایک اسرائیلی کا غیر اسرائیلی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو تم یہ دیکھو کہ تم اپنے قانون سے اسرائیلی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو تو اس سے پہنچاؤ, اگر نہیں تو غیر اسرائیلی کا قانون دیکھو, اگر اس سے فائدہ پہنچا اسرائیلی کو تو اس سے پہنچا دو, اور اگر دونوں سے فائدہ نہیں پہنچا تب بھی کسی طرح پہنچا دو. یعنی تم نے ہر صورت میں فیصلہ اسرائیلی کے حق میں کرنا ہے. تو یہ جب حال ہو کسی قوم کا تو پھر آپ اسے کسی خیر کی توقع, کسی عدل کی توقع کر نہیں سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل, کہ غیر یہودیوں کے حوالے سے ہم پر کوئی الزام نہیں. اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیوں ان کا دیدار ہڑپ کر لیا, کیوں تم نے ان سے سود لیا, کیوں تم نے ان کا استحصال کیا. میقولون علی اللہ الکذب, اصل میں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں, اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. وہ جھوٹ کہتے ہیں کہ شریعت صرف اسرائیلیوں کے درمیان ہے, یہودیوں کے درمیان ہے, غیر یہودیوں کے ساتھ کوئی معاملہ شریعت کا نہ بھی ہو تب بھی کوئی بات نہیں. ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون, وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں. بلا من اوفا بعہدہ واتقا, کیوں نہیں, جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے گا, فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے متقیوں سے محبت کرتا ہے. اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا, بے شک جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالا, ان کا سودا کر لیا. یہود نے بھی اللہ سے عہد کیا تھا, ہم پڑھا ہے سورہ بقرہ کے دسویں رکوع میں, اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے نماز کی ہر رکعت میں عہد کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی بندگی اور غلامی کریں گے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. تو جو کوئی بھی اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے بس بیچ دے, وعدہ تو کیا ہے کہ اللہ کا کہنا مانیں گے, لیکن یہ ہے کہ جہاں دیکھا کہ دو پیسے کا فائدہ ہو رہا ہے وہیں اللہ کا حکم توڑ دیا, اپنا ایمان بیچ دیا, ملاوٹ کر دی, کم تولا, جھوٹ بول دیا دو پیسے کا فائدہ دیکھ کر. تو مسجد میں تو وعدہ کر کے آئے کہ اللہ سے ہر رکعت میں کہ اللہ آپ کا کہنا مانیں گے, اور باہر آ کر تھوڑا سا فائدہ دیکھا تو اس عہد کو توڑ دیا. تو جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑتا ہے اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض, اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ, ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا. ولا یزکیہم, نہ انہیں پاک کرے گا. یہ وضاحت سورہ بقرہ میں آ چکی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ پاک کرے گا قیامت کے دن. نیکیاں بھی ہیں, گناہ بھی ہیں, گناہ زیادہ ہیں, اللہ جہنم میں ڈال دے گا، جہنم کی آگ سے ان کی گناہوں کی آلائش دھلے گی، گویا وہ پاک ہوں گے، اور پھر اللہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا. لیکن فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ وہاں بھی پاک نہیں کرے گا، بلہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عہد بندگی کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ نماز برائی اور بیائی سے روک دیتی ہے، اس لیے کہ ہر تھوڑی دیر بعد جا کے ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی غلامی کریں گے، آپ کا ہر کہنا مانیں گے، تو کیسے ممکن ہے کہ نمازی اور باہر آ کر اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا تو اس کو پتہ نہیں کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور یا پھر یہ ہے کہ انتہائی ڈھیٹ آدمی ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، تو کس قدر ڈھیٹ ہے. فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْبُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور بے شک ان یہودیوں میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو مروڑتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ وہ بعد بھی کتاب میں سے ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. یعنی جب تقریر کر رہے ہوتے تھے، بیان کر رہے ہوتے تھے، تو جب تورات کا حصہ پڑھتے اسے خاص انداز سے پڑھتے، جیسے ہمارے ہاں بھی ایک انداز ہے کہ بعض علماء جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ذرا انہیں تھوڑا سا اچھی آواز سے پڑھتے ہیں اور اس سے ایک اچھی سلیح پیدا ہوتی. اب وہ جو بھی چیز ذرا لے میں پڑھیں گے، ایک عام آدمی سمجھے گا کہ یہ حصہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ قرآن کا ہے. تو یہود بھی یہ کرتے تھے کہ وہ جب پڑھتے تھے تورات کی کوٹیشن تو اسے خاص انداز سے پڑھتے تھے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ضرور پڑھیں، لیکن وہ بعض اوقات بعض من گھڑت باتیں بھی اسی انداز سے پڑھ دیتے تھے، تو لوگ سمجھتے کہ شاید یہ حصہ بھی تورات میں لکھا، حالانکہ وہ تورات میں نہیں ہوتا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو مروڑتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھو کہ وہ چیز کتاب میں سے ہے، وما ہوا من الکتاب، وہ کتاب میں سے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ بھی اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں. اب ذرا عیسائیوں کی طرف روئے سخن. فرمایا وَمَا مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُوتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتاب دے اور شریعت دے، حکم دے، احکامات دے، وَالنُّبُوَّةَ، اور نبوت دے. ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے، كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، مجھے معبود بنا لو، میری عبادت کرو. عیسائیوں کا تو یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدائی میں شریک ہیں، گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن، گاڈ دی سن عیسیٰ علیہ السلام ہے، گاڈ دی فادر اللہ ہے، گاڈ دی مدر حضرت مریم ہے، تثلیث کا عقیدہ. کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب دے، احکامات دے، نبوت دے، اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو. ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسے کہ تم خود کتاب میں یہ باتیں سکھاتے ہو. وبما کنتم تدرسون، اور جیسے تم کتاب میں یہ باتیں پڑھتے ہو. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ ہی وہ نبی یہ کہیں گے کہ اس بات کا حکم دیں گے کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لو. ایامرکم بالکفر، کیا وہ نبی تمہیں کفر کا حکم دیں گے؟ بعد از انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو. اب اس کے بعد ایک عہد خاص کا ذکر ہے. اللہ نے ازل میں دو عہد لیے، ایک عہد تو لیا تمام انسانوں کی روحوں سے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہمارے رب ہیں. سورۃ الاعراف 22 رکوع میں اس عہد کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. ایک اللہ نے خاص عہد لیا تھا صرف انبیاء اکرام کی ارواح سے، صرف انبیاء سے، اس عہد کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جبکہ اللہ نے انبیاء اکرام سے ایک عہد لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تمہیں دوں گا کتابیں بھی اور حکمت بھی. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اور پھر تمہارے پاس رسول آئیں گے جو تصدیق کریں گے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ان رسول پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم ان کی مدد کرنا، یعنی اگر ایسا ہو جائے کہ تمہاری موجودگی میں ہمارے آخری رسول آ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ تمہاری تعلیمات کی بھی تصدیق کریں گے، تمہاری بھی تصدیق کریں گے کہ تم بھی اللہ کے نبی ہو، تو تم ان پر ایمان لانا اور تم ان کی مدد کرنا، جیسے خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی آج آ جائیں تو وہ میری شریعت پر عمل کریں گے، عیسیٰ بھی جب آئیں گے قرب قیامت تو وہ میری شریعت کے مطابق تمہارے درمیان فیصلے کریں گے، تو فرمایا کہ ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ کالا اکرر تم، اللہ نے انبیاء سے پوچھا کیا تم اس بات پہ اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ اِسْرِي، اور اس بات پر تم میرا عہد قبول کرتے ہو، قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا کہ جی ہم نے اقرار کیا، اگر ہماری موجودگی میں آخری رسول آ گئے ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی تصدیق کریں گے۔ قال فشہدوا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك، اور جو کوئی بھی اس عہد کے بعد پھر گیا، اب ذرا یہاں پہ رک کے سوچئے کہ کیا انبیاء اس عہد سے پھر سکتے ہیں؟ نہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے۔ اب یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جو عہد انبیاء نے کیا ہے اس عہد کا اطلاق انبیاء کے ماننے والوں پر بھی ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے نبی نے عہد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہم اس عہد کو نہیں نبھائیں گے؟ اگر نہیں نبھائیں گے تو ہمارا نبی پر ایمان ہی صحیح نہیں کہ ہمارے نبی نے ایک عہد کیا اور ہم اس نبی کے عہد کا ہم پاس نہ کریں۔ تو یہاں مراد انبیاء کی امتی ہیں، یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میری موجودگی میں حضرت محمد آ گئے میں ان پر ایمان لاؤں گا، ان کی مدد کروں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ جی ہاں مانتے ہیں، تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم اپنے رسول کے عہد کا پاس کرو اور تم ان آخری نبی پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو۔ اسی طرح سے عیسائیوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے رسول کی بات کا پاس کرو، ان کے عہد کا پاس کرو، آخری نبی پر ایمان لاؤ، ان کا ساتھ دو۔ تو یہاں اشارہ امتیوں کی طرف ہے، رسول تو ہرگز اس عہد سے نہیں پھریں گے، امتیوں کی طرف سے ہے یہ، کہ وہ معصوم نہیں ہے، ان سے ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ فمن تبلا بعد ذلك، اور جو کوئی بھی اس کے بعد اس عہد سے پھر گیا، فاولئک هم الفاسقون، تو وہ لوگ باغی ہیں، وہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو پسند کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا، حالانکہ آسمان اور زمین میں ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانتی ہے، طوعًا او کرحًا، خوشی خوشی یا مجبوری سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور ہر شے کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کا کہنا مان رہی ہے، سورج بھی، چاند بھی، بارشیں بھی، ہوائیں بھی، بادل بھی، ہر چیز، یہاں تک کہ انسانوں میں بھی ہمارے وجود کا اکثر حصہ اللہ کا کہنا ماننے پر مجبور ہے۔ ہمارے جسم پر بال اگتے ہیں تو ہماری مرضی سے نہیں اگتے، اللہ کے حکم سے اگتے ہیں، ہمارے خون کی گردش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ہمارے جسم کے تمام نظام اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے تھوڑا سا اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس اختیار کو بھی کائنات کے ساتھ تمام کر دیں، جس رنگ میں کائنات ہے ہم بھی اسی رنگ میں رنگ جائیں اور ہم بھی اللہ کا کہنا مانیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پوری کائنات کا دین اسلام ہے، اللہ کی فرما برداری، تو جو کوئی اللہ کی فرما برداری نہیں کرے گا، اپنی مرضی چلائے گا، وہ اس کا مطلب یہ کہ ایک انتشار پیدا کرے گا، معاشرے میں فساد پیدا کرے گا، پورا نظام ایک رنگ میں ہے اور وہ ایک الگ قسم کا رنگ اختیار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، اللہ کی طرف اس نے لوٹ کر جانا ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، وہاں جا کے حساب کتاب ہو جائے گا۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے نبی فرمائیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور اس کلام پر جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور اس کلام پر بھی ایمان لائے جو نازل کیا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولادوں پر علیہ السلام۔ وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ بن نبیون من ربہم، اور ہم ایمان لائے اس کلام پر بھی جو دیا گیا موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، بہت اہم حصہ ہے، ہم ان میں سے کسی ایک نبی کو بھی جدا نہیں کرتے. مومن وہ ہے جو تمام انبیاء پر ایمان لائے. بعض دانشور ہیں جو میڈیا پر آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان بالرسالت اتنا ضروری نہیں ہے. بعض قرآن مجید کی آیتیں بھی کوٹ کر دیتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت 62 جس کا میں نے وہاں ذکر کیا تھا کہ ایک آیت سے اصول نہیں بنتا، اصول تو تمام آیتوں کو سامنے رکھ کے بنتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی ایمان نہ لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تب بھی وہ مسلمان ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسے ایسے دانشور آج کل موجود ہیں مغرب سے متاثر، اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں جو مغرب جس کی تحسین کرے. اور یہ کہا تھا صدر بش نے کہ اب ہم ایسا اسلام اس کو رائج کریں گے کہ جو اسلام ہمارے اصولوں کے مطابق ہو. جنگ اخبار میں پورا آرٹیکل آیا تھا کہ اس نے پورا شعبہ بنایا کہ اسلام کی مخالفت چھوڑ دو، بلکہ ایسے لوگوں کو داخل کرو اسلام مسلمانوں کی صفوں میں کہ وہ ایک ایسا اسلام پیش کریں کہ جو اسلام ہمارے لیے قابل قبول ہو. وہ اسلام نہ سود کو حرام قرار دیتا ہو، نہ اس میں کوئی جہاد کا تصور ہو، نہ اس میں کوئی پردے کے احکامات ہوں. ایک لبرل اسلام، ایک ماڈریٹ اسلام. پھر ہمارے اس لیے ایک ادارہ بھی بن گیا صوفیزم کے حوالے سے کہ اس قسم کے اسلام کو پروموٹ کرو جو اسلام کو محدود کر دے خانقاہوں کی حد تک، وہاں ضربے لگاتے رہو، وہاں مراقبے کرتے رہو، بالکل جہاد سے دور اور باطل کے خلاف کسی ایسی تحریک سے دور جو ہاتھ سے برائی کو روکنے کا پروگرام رکھتی ہو. بس میٹھی میٹھی ایسی ایسی باتیں ہوں کہ جس میں لوگوں کو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں. اسے اس قسم کے اسلام کو پروموٹ کیا جائے. رمضان میں صدر بش صاحب بھی افطار کا ایک ڈنر دے دیتے تھے مسلمان سفرا کو، اور سب کے ساتھ روزہ کھولتے تھے اور کھجور کھاتے تھے. اس قسم کے اسلام سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. ان کو تکلیف ہے اس اسلام سے کہ جو اسلام ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے کہ تمہارا جمہوری نظام ظلم ہے، تمہارا سرمایہ دارانہ سودی نظام ظلم ہے. وہ کہتے ہیں اس قسم کی باتیں نہ ہو، ہمارا ورلڈ آرڈر دنیا پر رہے، باقی تم مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. خانقاہوں کے اندر بیٹھ کے ضربے لگاؤ، ہم تمہیں تمام سہولیات دیں گے، ہمارے نظام کو مت چھیڑو، اور باقی تم مذہبی اعتبار سے جو مرضی عقیدہ رکھو، جس طرح سے مرضی عبادات بجا لاؤ، جو مرضی اپنی رسومات اختیار کرو. سیاسی نظام ہمارا ہوگا جو جمہوریت کے اصولوں پر مبنی ہوگا، معاشی نظام ہمارا ہوگا اور ہم سود کے ذریعے سے تمہارا خون چوستے رہیں گے. اسی طرح سے معاشرتی سطح پر تمہیں ہمارا کہنا ماننا پڑے گا، اور مخلوط محفلوں کی تمہیں اپنے ہاں اس کو رواج دینا ہوگا. سوشل انجینئرنگ کے نام پر عورتوں کو گھروں سے باہر نکالنا ہوگا، انہیں بلدیاتی اداروں میں، صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلیوں میں اضافی سیٹیں دینی ہوں گی. باقی یہ ہے کہ انفرادی اعتبار سے تمہارے عقائد، تمہاری عبادات، ہم اس کو نہیں چھیڑتے. انہی مغربی تصورات سے متاثرہ ہمارے دانشور ہیں جو اس قسم کا اسلام پروموٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی شخص نبی کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی وہ مسلمان ہے. معاذ اللہ، فرمایا لا نفرق بین احد منہم، کسی ایک نبی کا بھی انکار وہ انسان کو کافر بنا دے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا. مسلمان وہ ہے جو تمام نبیوں کو مانے علیہ السلام. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جس کسی نے بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کیا وہ ہرگز اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا. فلن یقبل منہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وہو فی الاخرت من الخاسرین، اور ایسے لوگ آخرت میں خسارے میں ہوں گے. بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں ہمارے بعض لوگ جب وہ ایسی کانفرنسیں منعقد کراتے ہیں کہ جس میں بین المذاہب کانفرنسیں ہوتی ہیں. ان کانفرنسوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اسلام بھی ایک سچا دین ہے، عیسائیت بھی ایک اچھا دین ہے، یہودیت بھی ہے، ہمیں مل کے رہنا چاہیے، رواداری، امن، یہ اور وہ. یہ ظلم کرتے ہیں ایسے لوگ ان غیر مسلموں کے ساتھ. ان کو بتانا چاہیے کہ نہیں، اصل دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، باقی تمام اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں وہ باطل ہیں، لہذا تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے لوگوں تک اسلام کو پہنچانا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس کسی نے اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کیا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والا ہوگا۔ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جو اپنے ایمان کے بعد کفر کر رہی ہے؟ یہ اشارہ خاص طور پر عیسائیوں کی طرف ہے کہ تم اسلام کے آنے سے پہلے مومن تھے، تم سارے نبیوں کو مانتے تھے، تم عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو مانتے تھے، اب جب آخری نبی آئے تم نے ان کا انکار کر دیا، ان کو نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے اس قوم کو جو ایمان کے بعد کفر کر رہی ہے؟ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے۔ کل میں نے آپ کو جملہ سنایا تھا اس لاٹ پادری کا جو اللہ کے رسول سے مناظرہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، تفسیر عثمانی میں آپ کو تفسیر مل جائے گی کہ محمد سچے نبی ہیں، تو اس کے بھائی نے کہا پھر ہم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہا کہ اگر ایمان لے آئے محمد پر تو یہ جو ہمیں مراد ملتی ہیں ہمارے بادشاہوں کی طرف سے یہ سب کی سب چھن جائیں گی، تو دنیا کے وقتی فائدوں کی وجہ سے حق قبول کرنے سے محروم رہے۔ فرمایا گواہی دیتے ہیں کہ رسول برحق ہے، وجاءہم البینات، اور آئے ہیں ان کے پاس وہ واضح نشانیاں لے کر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہوگی اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام کے تمام انسانوں کی بھی، اس لیے کہ جانتے بوجھتے انہوں نے خود بھی یہ حق سے دور رہے اور دوسروں کو بھی روکا، دوسروں کو بھی جہنم میں لے جانے کے یہ کا ذریعہ بنے، اس لیے ان پر اللہ کی طرف سے بھی پھٹکار ہے اور فرشتوں کی طرف سے بھی اور تمام انسانوں کی طرف سے بھی۔ خالدین فیہا، اسی لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب میں کوئی ذرا سی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ بلا ہم یمزرون، نہ ہی انہیں تھوڑا سا وقفہ دیا جائے گا کہ چلو کچھ دیر کے لیے ذرا عذاب میں وقفہ کر دیتے ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں سوائے اس کے کہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنے رویے کی اصلاح کریں، فان اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتهم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، واولئک هم الضالون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر سونا قبول نہیں کیا جائے گا، ولو افتدا بے، اگرچہ وہ اس کو دینا چاہے بطور فدیہ، قیامت کے دن اگر وہ چاہے کہ میں زمین بھر سونا فدیے کے طور پر دے دوں، عمل تو اتنا سونا کس کے پاس ہوگا، اگر وہ دینا بھی چاہے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور کوئی ان کی مدد کرنے والوں میں سے نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیر مسلموں کے ساتھ خیر خائی یہ ہے کہ ہم خلوص کے ساتھ ان کے سامنے دین حق کو پیش کریں، اسلام کو پیش کریں، اور ان کو بتائیں کہ تمہاری بلائی اسی میں ہے کہ سچے دین کو قبول کر لو، تمہارے دین کی کوئی بنیاد نہیں، تمہاری کتابوں کا ٹیکسٹ محفوظ نہیں ہے، تمہارے پاس تو ترجمے ہیں، ان ترجمے کے اندر تم خود مانتے ہو کہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر احمد دیداد رحمت اللہ علیہ کو اللہ اجر دے، سن 86 میں ان کا ایک مناظرہ میں نے دیکھا تھا ویڈیو پر، جو ایک عیسائی پادری کے ساتھ تھا، جمی سیگورٹس کے ساتھ، اور موضوع اس کا تھا از دی بائبل ورڈ آف گاڈ، کیا بائبل واقعی اللہ کا کلام ہے؟ تو احمد دیداد صاحب نے 23 ورژن پیش کیے تھے بائبل کے، اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، میز پر رکھے ہوئے تھے اوپر نیچے. اور اس کے بعد اس اللہ کے بندے نے ایسی حجت قائم کی، امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں یہ مناظرہ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اس ورژن میں یہ عبارت یوں لکھی ہوئی ہے، دوسرے ورژن میں یہ عبارت ایسے لکھی ہے، تیسرے میں ایسے لکھی ہے. وچ ون از ورڈ آف گاڈ، ان میں سے کون سا کلام بائبل ہے اور اللہ کا کلام ہے، ان میں سے کون سے الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس میں یہ لکھا، اس میں یہ لکھا، اس میں یہ لکھا. حجت اس اللہ کے بندے نے ان پر پوری کر دی تھی. تو ان کے پاس نہ اصل کتاب موجود ہے، نہ ان کے پاس اپنے نبی کی پوری سیرت موجود ہے جس پر وہ عمل کر سکیں. صرف مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے پاس ہماری اصل کتاب موجود ہے جس کو بھی تسلیم کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ نہیں مانتے اللہ کا کلام ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہاں جو کتاب محمد نے دی تھی وہ محفوظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی کی پوری سیرت محفوظ ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے، جس کی پیروی کی جا سکتی ہے. تو بلا شبہ اسلام ہی دین حق ہے، اور اسی اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا تمام انسانوں کی خیر خواہی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے، نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے. جو چیز آپ کے اپنے استعمال کے قابل نہیں رہی وہ کسی غریب کو دے دی تو بغیر ثواب کی نیت سے دیا کریں، کوئی نیکی نہیں کی، وہ تو ویسے ریجیکٹڈ ہے. اصل نیکی یہ ہے کہ جو لباس اپنے آپ کو پسند تھا وہ لباس آپ نے کسی اور بھائی کو دے دیا، جو چیز خود کو پسند تھی وہ کسی دوسرے کو دے دی، یہ نیکی ہے. وما تنفقوا من شيء، اور تم اگر کسی چیز میں سے خرچ کرتے ہو، فإن الله به علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. کیا مطلب ہے؟ کوئی دکھاوا کرنے کی اور نام و نمود کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے کیا اس کے علم ہے. کلو طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھے جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیے تھے. حضرت اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب کا علیہ السلام. اونٹ کے گوشت کو انہوں نے کسی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، پسند نہیں تھا، یا کسی بیماری میں محسوس کیا کہ اس سے میری بیماری بڑھ رہی ہے تو انہوں نے پرہیز کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا. اب اس کے بعد یہود نے یہ سمجھا کہ اونٹ کا گوشت ہے ہی حرام. جب شریعت محمدی آئی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں اونٹ کے گوشت کو حلال قرار دیا گیا تو یہودیوں نے اعتراض کر دیا، کیسے ممکن ہے کہ ایک شریعت میں تو اونٹ حرام ہو اس کا گوشت اور دوسری شریعت میں حلال ہو جائے. تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، فرمایا کہ تمام کھانے جو اس امت کے لیے حلال کیے جا رہے ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھے، سوائے اس کے جو حضرت اسرائیل نے اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیا تھا. من قبل ان تنزل التوراۃ، اور وہ بھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے. حضرت یعقوب علیہ السلام تو بہت پہلے گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے کافی بعد آئے ہیں. قل فاتو بالتوراۃ، حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی تھی. قل فاتو بالتوراۃ، اے نبی ان سے کہیے تورات لاؤ. فتلوہا، پس اس کو پڑھو، اس میں بتاؤ کہاں لکھا ہوا ان کا گوشت حرام ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. فمن افترا علی اللہ الکذب من بعد ذلک، تو جو کوئی اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے. فاولئک هم الظالمون، بس وہی لوگ ظالم ہیں. یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، حق آنے کے باوجود جھوٹ بولنا. قل صدق اللہ، اے نبی فرمائیے کہ سچ کہا اللہ نے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے رستے کی جو بالکل یکسو تھے. وما کان من المشرکین، تیسری بار الفاظ آ رہے ہیں کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. انا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ شہر مکہ میں ہے. جیسے سورۃ البقرہ میں تحویلی مضمون میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا اور خانہ کعبہ کا ذکر تھا، اب یہ تحویلی مضمون ہے جس میں اہل کتاب کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. پھر دوبارہ ایک ایسی ہستی کا ذکر کہ جو ان کے نزدیک بھی محترم ہے، فرمایا ان کی پیروی کرو. اور خانہ کعبہ بنایا تو پہلے آدم علیہ السلام نے تھا، لیکن اس کو پھر سے آباد کیا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اب خانہ کعبہ کا ذکر. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاس با ہیں, وہ ہے پاس با ہمارا. تو بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ شہر مکہ میں ہے, مبارکن بڑی برکت والا ہے. وہاں پر ایک نماز کا ثواب عام مساجد کے مقابلے میں 100,000 کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. اس گھر کو دیکھ کر انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے اور ایک نور ہے جو انسان کے سینے میں بھر جاتا ہے. اور جب جب کبھی انسان تصور کرتا ہے جو گھر کے تجدار اس نے کیا ہوتا ہے مختلف انداز سے, تو وہ تصورات انسان کو تسکین دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہاں پر مادی برکتیں بھی ہیں, اس گھر کی وجہ سے دنیا کی ہر نعمت وہاں پر موجود ہے وافر مقدار میں. اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے کتنے تجارتی فائدے ہیں, سارا سال اللہ کے بندے آتے رہتے ہیں اور ان کو کاروباری فائدے حاصل ہوتے ہیں. وہ گھر بڑی برکتوں والا ہے. وہ ہدن للعالمین, اور تمام جہان والوں کے لیے وہ ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. فیہ آیاتم بینات, اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں. مقام و ابراہیم, انہیں نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ وہ مقام ابراہیم ہے. ویسے تو صفا مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اور ایک اہم نشانی مقام ابراہیم ہے. یہ خاص پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی, اور آپ کے قدموں کے نشان اس پتھر میں ثبت ہو گئے. اور جوں جوں خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھ رہی تھی پتھر بھی اونچا ہو رہا تھا, خاص اللہ کی طرف سے پتھر آیا تھا. ومن دخلہ کانا آمنا, اور جو کوئی بھی اس گھر میں داخل ہوا یعنی اس گھر کے پاس آیا وہ امن میں آ گیا, کیونکہ اس گھر کے اطراف میں حدود حرم ہیں جن میں جنگ و جدال حرام ہے. اب حج کی فرضیت کی آیت آ رہی ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور لازم ہے لوگوں پر اللہ کے لیے کہ وہ اللہ کے اس گھر کا حج کریں جو بھی راستے کی یا وہاں پر پہنچنے کی استطاعت رکھتا. لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ وہ اس گھر کا حج کریں, لیکن کن پر؟ من استطاع الیہ سبیلا, جو وہاں تک جانے کی پوری استطاعت رکھتا ہو, اتنا اس کے پاس مال ہو کہ حج کے سفر کے خرچات پورے برداشت کر لے اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی خرچہ چھوڑ دے تاکہ ان کے بھی گزر و خاص ہو جائے. نمبر دو, راستے میں امن و امان بھی ہو, جانے میں کوئی جان کا خطرہ نہ ہو. اور نمبر دو, اس کو پوری طرح صحت بھی اور سلامتی بھی ہو کہ وہ سارے مناسک ادا کر سکتا ہو. خاتون کے لیے بعض ہمارے آئمہ نے ایک اضافی شرط لگائی ہے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ محرم بھی ہو, بغیر اگر محرم ساتھ جانے والا نہیں ہے تو ان پر حج فرض نہیں. ومن کفرا, اور جس کسی نے کفر کیا, کیا مراد ہے اس سے؟ مراد یہ ہے کہ جو باوجود استطاعت کے حج نہ کرے, گویا اس نے اس حکم کا کفر کیا, عملی طور پہ کفر کیا. ومن کفرا, جس نے کفر کیا, فإن اللہ غنی عن العالمین, تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے, اسے کسی کے حج, کسی کے عمرے, کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول نے اس کو مزید کھول دیا کہ جس نے باوجود ذات کے حج نہیں کیا, مجھے پھر اس کی پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرے کہ عیسائی ہو کے مرے, وہ پھر مسلمان نہیں مرتا. لیکن یہ ساری باتیں صرف مذمت کے لیے ہیں, کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا اس پر, قانونی اعتبار سے مسلمان ہی رہے گا. لیکن ہر بھائی ہر بہن اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے, کہیں مجھ پر تو اس کا اطلاق نہیں ہو رہا, کیا میں تو ڈیلے نہیں کر رہا حج کو؟ اور ہم نے بعض اوقات خام خیر کچھ چیزیں اپنے اوپر لازم کر لی ہیں, بس پہلے گھر بن جائے گا پھر حج کروں گا میں. گھر بنانا فرض نہیں ہے, حج کرنا فرض ہے. پہلے سارے بچوں کے شادیاں ہو جائیں اور شادیوں میں کرنے لمبے چوڑے اخراجات, تو پہلے وہ پیسے جمع ہو جائیں اس کے بعد حج کریں گے. تو انسان گناہ کر رہا ہے, خدا نہ خواستہ مر گیا تو پتہ نہیں پھر کس حال میں مرے گا. جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ گھر بنانے کی زیادہ فکر نہیں کرتے. تفسیر مزری جن بزرگ کے نام پر ہے, ان کے شاگرد نے لکھی ہے اور نام اپنے استاد کا کیا ہے, مرزا مظہر جانے جانا, زندگی بھر اپنا گھر نہیں بنایا, کرائے کے مکان میں رہتے رہے. حالانکہ ان کے پاس کافی تحفے طائف آتے تھے, لیکن اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے, گھر نہیں بنایا. ان سے کسی نے پوچھا اپنا گھر کیوں نہیں بنایا, کہنے لگے بھائی گھر کرائے کا ہو یا اپنا ہو, بالآخر چھوڑ کر ہی جانا ہے, تو لہذا کیا ضرورت ہے گھر بنانے کی. تو بہرحال ایک یہ بھی لیول ہے اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کا کہ انسان بجائے اس کے کہ یہیں پر اپنا قلعہ گاڑنے کی کوشش کرے اور یہاں پر لمبی چوڑی اپنے لیے عمارتیں تعمیر کرے، وہ اپنا مال آگے جمع کرا دے، لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، بندوں کی ضروریات پوری کرنے پر خرچ کرے، دین کے لیے خرچ کرے، پیسہ وہاں جمع کرا دے. فرمایا جس نے جان بوجھ کر حج نہیں کیا باوجود استطاعت کے اس نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے. قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہیے کہ اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہیے کہ اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ من آمنا، تم کیوں روکتے ہو اس کو جو ایمان لاتا ہے اللہ کی راہ سے؟ تبغونہا عوجہ، اور تم کیوں اللہ کی راہ میں، دین اسلام میں، اس حق میں نقص تلاش کرتے ہو اور اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہو بلا وجہ؟ بان تم شہداء، جبکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے سارے کے سارے اعتراضات یہ سب کے سب بے بنیاد ہیں. وم اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے کہنا مانا اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا، پھر قرآن مجید کہتا ہے سارے ایسے نہیں ہوتے، ہر گروہ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تلے ہوتے ہیں کہ ہم خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی بھٹکانا ہے. تو فرمایا کہ اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک فریق کی بات مانی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد لوٹا دیں گے حالت کفر میں. ان کا مشن یہی ہے کہ کسی طرح سے ان کو بھی اپنا جیسا کرو، ہم تو ڈوبے ہی ہیں، ہم تو گمراہ ہیں، انہیں بھی گمراہ کرو. وکیف تکفرون، اور تم کیسے کفر کرو گے؟ وانتم تتلا علیکم آیات اللہ، جبکہ تم وہ لوگ ہو کہ تم پر اللہ تبارک و تعالی کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. وفیکم رسولہ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں اللہ کے رسول موجود تھے، لیکن آج بھی موجود ہیں، اس معنی میں کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ الحمدللہ ہمارے سیرت نگاروں نے، محدثین نے محفوظ کر دیا ہے. سیرت کی کتابیں پڑھیے، آپ کو اللہ کے رسول چلتے پھرتے ہوئے محسوس ہوں گے. اور بہت ہی عمدہ سیرت کی کتاب ہے الرحیق المختوم، ہر گھر میں ہونی چاہیے، مستند کتاب، ایک عالمی مقابلے میں اسے پہلا انعام ملا تھا، بہت عمدہ کتاب ہے. تو سیرت پوری کی پوری اس طرح سے مرتب کی گئی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی زندگی کے ہر گوشے سے واقف ہیں، تو گویا اس حوالے سے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں کہ ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں. فرمایا تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ومن یعتصم باللہ، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ چمٹ گیا، اللہ کے ساتھ کیسے چمٹے ہیں آگے وضاحت آ رہی ہے، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ چمٹ گیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اس کو تو سیدھے رستے کی ہدایت دے دی گئی. یہ اس سورہ مبارکہ کا وہ پہلا حصہ ختم ہوا کہ جس میں گفتگو کا غالب رخ تھا اہل کتاب، ان میں سے بھی خاص طور پر عیسائیوں کی طرف. اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں خطاب مسلمانوں سے، دو رکو میں کچھ بنیادی ہدایات ہیں، اور خاص طور پر جو ابھی دوسرا رکو ہم پڑھیں گے یہاں، اس میں یہود کی کچھ شرارتوں کا ذکر ہے، ان کے مسلمانوں کے حوالے سے کچھ حسد اور جلن کا ذکر ہے. پھر درمیان میں چھ رکو آئیں گے کہ جن میں غزوہ احد، اس کی تفصیل ہے، اس کے اوپر تذکرہ ہے. پھر ایک رکو میں دوبارہ پھر یہود کی کچھ جلن حسد کا ذکر آئے گا، اور اس کے بعد پھر جو آخری رکو ہے وہ پھر ایمان کے موضوع پر قرآن مجید کا ایک بڑا عظیم مقام ہے. اب یہ جو گیارہواں رکو شروع ہو رہا ہے، اس کی تین آیتوں میں امت مسلمہ کو ایک سہ نکاتی لاہ عمل دیا گیا ہے کامیابی کے حصول کے لیے، بڑا جامع مقام ہے. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اللہ نے ہدایت کے حوالے سے بڑا ہم پر احسان کیا کہ وقفے وقفے سے ایسے مقامات رکھے ہیں قرآن مجید میں جو بہت جامع ہیں، جہاں پوری قرآن مجید کی ہدایت کا نچوڑ اور خلاصہ موجود ہے، ایسا ہی ایک مقام اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تین آیتوں میں کل دین کا خلاصہ، اور اگر اس پر عمل ہو تو بشارت کہ اللہ تبارک و تعالی کامیاب کر دے گا۔ تو جو کوئی بھی کامیابی چاہتا ہے وہ ان تین آیتوں پر عمل کرے۔ فرمایا نمبر ایک، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ ایسے اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے۔ تقویٰ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق نے پوچھا، آپ بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے صحابہ میں جس نے قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کیا ہے وہ عبی بن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، کبھی آپ کا گزر کسی ایسی پگڈنڈی سے ہوا جس کے دونوں طرف خاردار کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ ہوا ہے۔ کہا کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ اپنے کپڑے بچاتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے، دنیا میں رہنا لیکن اپنے آپ کو اللہ تعالی کی نافرمانیوں ان کانٹوں سے بچا کے نکل جانا، یہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے ایسے بچو جیسے کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے، یعنی ہر معاملے میں اللہ کا حکم مانو، گھر میں بھی، کاروبار میں بھی، نوکری میں بھی، شادی میں بھی، غمی میں بھی، جتنے زندگی کے جملہ معاملات ہیں ان میں دیکھو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اس کے مطابق سارے معاملات کو طے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمایا، یہ ہے پہلی ہدایت۔ فرمایا بلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری، کچھ پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے، اچانک موت آ جاتی ہے، آدمی حیران ہوتا ہے، 10-15 منٹ پہلے تو میرے ساتھ تھے کہ اچانک بس دل میں تکلیف ہوئی، اور اس کے بعد پچھلے دنوں ایک صاحب کا انتقال ہوا، کمپیوٹر پہ کام کرتے کرتے گر گئے اور جو ہے وہ جان نکل گئی، کچھ پتہ نہیں۔ تو انسان کو اس سے پہلے پہلے توبہ کر کے اپنے معاملات کو صاف کر لینا چاہیے، کمائی میں اگر حرام کاؤنسر اس کو نکال دینا چاہیے، کاروبار میں بددیانتی کرتے تو نکال دینا چاہیے، نوکری اپنے 16 آنے نہیں کر رہا، تنخواہ پوری لے رہا ہے غلط کر رہا ہے، نوکری میں اوور ٹائم خامخواہ کلیم کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، ملازمین کی تنخواہیں ہیلے بہانے سے وہ دبا رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، ان سے کام زیادہ لیتے اوور ٹائم نہیں دے رہا تو غلط کر رہا ہے۔ تو جو بھی غلط کام ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری زندگی میں اپنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں میں کوئی بھی ہوگی، کوئی ڈرامے فلمیں نہ ہو رہے ہوں، معیشت میں کوئی حرام کاؤنسر نہ ہو، شادی بیاہ میں کوئی غیر شرعی قسم کی رسومات نہ ہو، غمی میں کسی قسم کی بدعت نہ ہو، اللہ کا ایسے تقویٰ اختیار کرو جیسے کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے، ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ یہ ہے ہدایت ہر بھائی کو، ہر بہن کو انفرادی طور پر۔ نمبر دو، اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندے جو انفرادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن رہے ہیں، اب یہ اجتماعی طور پر آپس میں جڑ کے قوت بنائیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہماری قوت کا اظہار ہو، اجتماعی قوت کا۔ حج علیحدہ علیحدہ بھی ہو سکتا تھا، اللہ کہتا کبھی بھی چلے جاؤ اور جا کر یہ سارے کام ہی کر کے آ جاؤ، مناسک حج نہیں، ایک ساتھ جاؤ تاکہ مسلمانوں کی ایک قوت کا اظہار ہو، لاکھوں افراد ایک ساتھ جمع ہو۔ روزے کبھی بھی ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے 30 روزے رکھ لو سال میں، کبھی بھی رکھ لو، نہیں، ایک ساتھ رکھو تاکہ ایک تقوی کا ماحول پیدا ہو۔ جمعہ ایک ساتھ مل کر پڑھو، بڑی مسجد ہو، جامع مسجد، چھوٹی مسجدیں کہیں ہو سکتی ہیں، جامع مسجد ذرا بڑی ہو تاکہ مسلمانوں کی قوت کا اظہار ہو۔ اب ملنا ہے آپس میں، جمع ہونا ہے، حزب اللہ بننا ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس حزب اللہ کے بننے کی بنیاد کیا ہو؟ فرمایا واتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد حدیث میں آتا ہے قرآن مجید، ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس سے پہلے الفاظ آئے تھے جو اللہ کے ساتھ چمٹ گیا اس کو سیدھے رستے کی ہدایت حاصل ہو گئی۔ اللہ سے چمٹنے کا مطلب ہے اللہ کی کتاب سے چمٹنا، مراد کیا ہے؟ قرآن مجید کی خدمت کو اپنا مشن بنا لو، قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں ان کو ادا کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کی اس کے احکامات پر عمل کرو، اس کے احکامات کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرو، اور اس کی تعلیمات کو پھیلاؤ. نمبر ایک ایمان، نمبر دو تلاوت، نمبر تین فہم، نمبر چار عمل اور نفاذ، اور نمبر پانچ اس کی تبلیغ. فرمایا قرآن کی بنیاد پر جمع ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی جبکہ تم باہم دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. قرآن مجید نے سارے اختلافات ختم کر دیے، ورنہ پہلے جھگڑا تھا اس اور حضرت میں، جنگ بواس چلتی رہی طویل عرصے تک، اور کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، سارے جھگڑے ختم ہو گئے. قرآن اترتا گیا اور اس کی بنیاد پر ایک مضبوط جماعت وجود میں آتی گئی، بنیان مرسوس، ایک دوسرے پر، ایک بھائی دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہے. یو سرون اعلی انفسم ولو کان بہم خصاصہ، خود ضرورت مند ہے لیکن کہتا ہے میرے بھائی کی ضرورت وہ پہلے پوری ہونی چاہیے. تو تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو بالکل آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے، بالکل تباہ ہونے والے تھے، جہنم میں جانے والے تھے. اس قرآن نے آ کر تمہیں جہنم سے بچا لیا. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس جہنم کے گھڑے سے بچایا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ، تاکہ تم اس سے ہدایت پاؤ. یہ کتاب، یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ صرف پڑھ کے ثواب لو، اس لیے تاکہ سمجھ کر تم اس سے ہدایت حاصل کرو. تو یہ ہے دوسرا نقطہ، تین نکات ہیں فلاح کے. نمبر ایک، ذاتی طور پر اللہ کا مکمل تقوی اختیار کرو، اور نمبر دو، قرآن کی خدمت کے مشن کے لیے آپس میں جڑ جاؤ. آج بھی امت متحد ہو سکتی ہے اگر وہ قرآن کی خدمت کو اپنا مشن بنا لے. اللہ کے رسول نے کہا تھا ان قریب فتنہ آئے گا. حضرت علی نے پوچھا فتنے سے کیسے نکلیں گے، فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اس فتنے سے نکال دے گی انشاءاللہ. یہ کتاب ہم سب کو جوڑ سکتی ہے، کتاب کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ آیت مستند ہے اور یہ آیت ضعیف ہے. احادیث کے حوالے سے تو پھر بھی اختلاف ہے کہ یہ حدیث کون سی مضبوط ہے اور کون سی ضعیف ہے، کون سی قوی ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی حسن ہے، کون سی شاذ ہے. لیکن قرآن مجید پورے کا پورا ایسا ہے جس پر سب کے سب متفق ہیں. اب جو جماعت وجود میں آ جائے، اس جماعت نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. خیر سے مراد کیا ہے؟ بھلائی، لیکن بھلائی کا ذکر آگے آ رہا ہے. معروف، معروف کا مطلب بھی بھلائی ہوتا ہے. تو خیر کا ایک مطلب ہے قرآن، سورہ نحل آیت نمبر 30، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب متقیوں سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں خیر نازل کی. تو تم میں سے ایک جماعت جو لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن کی بنیاد پر جمع ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. نمبر دو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دیں، نیکیوں کو پھیلائیں، بھلائیوں کو عام کریں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائیوں سے روکیں. برائی سے روکنے کے تین درجے حدیث میں آئے. اعلی درجہ یہ ہے کہ اگر اختیار اور قوت ہے تو ہاتھ سے برائی کو روکو، اگر اس کی قوت نہیں ہے تو پھر کم از کم زبان سے تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اس کو بدلو، اس کو روکو. اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے، اس کے بھی حوالے سے قوت نہیں ہے، تو دل میں برائی کو برا جانو، لیکن یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، کمزور درجہ ہے. ہمت کر کے زبان سے برائی کو برا کہو اور آگے بڑھو، اور ہاتھ سے برائی کو روکو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہ ہے وہ سہ نکاتی لاہ عمل کہ جو ہماری فوز و فلاح کے لیے اللہ نے ہمیں دیا. محترم ڈاکٹر سارم صاحب کی ایک کتاب ہے امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لاہ عمل. ڈاکٹر صاحب نے تین آیتوں کی بڑی عمدہ وضاحت کی، اور ساتھ ہی اس میں ایک تقریر بھی شامل ہے مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کی. تبلیغی جماعت کے بانی آپ سب جانتے ہیں، مولانا ریاض رحمت اللہ علیہ تھے، 1944 میں ان کا انتقال ہوا. ان کے بعد تبلیغی جماعت کے امیر تھے ان کے صاحبزادے مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ حضرت جی، ان کا انتقال ہوا 1965 میں. اپنے انتقال سے 3 دن پہلے ایک تقریر انہوں نے کی ہے، اس تقریر میں انہوں نے یہی 3 آیتیں پڑھی ہیں، اور اسی حوالے سے بڑا عمدہ واعظ انہوں نے ایک جو ہے وہ بیان فرمایا، اس واعظ کو بھی اس کتاب میں شامل کر دیا گیا. اور خاص طور پر ہم تبلیغی بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اس لیے کہ ان سے ہماری 2 درخواستیں. اللہ نے بہت بڑا کام ہے جو تبلیغی جماعت سے لیا ہے، بہت بڑا کام. شاید تاریخ انسانی میں اس کی اتنی مثال نہ ہو کہ لاکھوں افراد خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اس طرح سے نکلتے ہوں اور اپنا خرچہ اور مشقتیں اٹھاتے ہیں اور پیدل جماعتیں اور بہت بڑا. 2 کام اگر وہ مزید شامل ہو جائیں، کہ ایک یہ ہے کہ اس کام میں قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کو بھی اہمیت دی جائے. الحمدللہ علماء اکرام کی سرپرستی حاصل ہے اور علماء کی نگرانی میں صحیح قرآن مجید کا پیغام وہ آگے پہنچا سکتے ہیں، اور بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے دروس ان کے ذریعے سے ہوں، عربی گرامر کلاسیں ہوں، اور قرآن کو ایک دم جو ہے وہ معاشرے میں عام کر دے. لوگ قرآن مجید ہم بھی معاشرے میں عام کر رہے ہیں لیکن ہماری تعداد کم ہے، ہم ابھی تک زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا ذوق و شوق. تبلیغی جماعت اگر یہ کام کرے تو بڑے پیمانے پر یہ قرآن سے قربت اس امت کی ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کا درجہ، اس کے حوالے سے بھی ایک پروگرام تو سامنے ہو کہ جب اتنی تعداد ہوگی تو انشاءاللہ. ابھی تعداد ہماری کم ہے، ابھی ہمارے تربیت یافتہ لوگ کم ہیں. انشاءاللہ اگلا مرحلہ ہمارا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ، ابھی ہم منتے کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم کہیں گے کہ اگر تم نے شریعت کو نافذ نہیں کیا تو پھر ہم قوت سے تمہارے خلاف ایک رکاوٹ پیدا کریں گے. اور اگر اللہ کرے کہ تبلیغی جماعت میں سوچ آ جائے تو بہت جلدی معاشرے کی اصلاح وہ ہو سکتی ہے، وہ ان میں جذبہ بہت ہے الحمدللہ. مولانا الیاس کا خلوص اور پھر بعد میں ان کے پیچھے آنے والوں کا خلوص، جس کی وجہ سے بڑا جذبہ ہے. یہ جذبہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے اگر یہ 2 چیزیں اور شامل کر لی جائیں. یہی درخواست ہے جو اس کتاب میں ان حضرات سے ڈاکٹر سارم صاحب نے کی ہے. فرمایا بلا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا اور اختلاف کیا. من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس بڑی واضح تعلیمات آ چکی تھی. حضرت جی نے، مولانا یوسف نے ایک حدیث لکھی ہے اسی اپنی تقریر میں، بیان کی ہے کہ ایک عالم دین کو قیامت کے دن لایا جائے گا. اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا، وہ کہے گا میں نے یہ دین کی خدمت کی، یہ کی، یہ کی. اللہ فرمائے گا تم نے فلاں بات کی تھی جس کی وجہ سے امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور اس تفرقہ پیدا کرنے کی وجہ سے عالم دین کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا اور اختلاف کیا، اس کے بعد کے واضح تعلیمات ان تک آ چکی تھی. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرقہ واریت اور انتشار اور اختلاف پیدا کرنے والوں کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ تعالی ہمیں امت کو جوڑنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرقہ وارانہ ایشوز اور انہیں کو بحث، انہیں کو موضوع بنانا، تقریریں کرنا، یہ بڑی خطرناک بات ہے. اختلافہ اور تفرقہ پیدا کرنے والوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس روز یعنی روز قیامت کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے اس روز سیاہ ہوں گے. فام الذین اسودت وجوہہم، تو وہ کہ جن بد نصیبوں کے چہرے اس روز سیاہ ہوں گے. اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ ایمان لا چکے تھے، کون سا کفر؟ جیسے ابھی ہم نے حج والی آیت میں پڑھا، حکم سامنے آ گیا لیکن عمل نہیں کر رہے. سیر نکاتل عمل تمہارے سامنے آ گیا اور پھر بھی تم نے اس پر عمل نہیں کیا، تو تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، بس چکو اس عذاب کا مزہ اپنے کفر کی وجہ سے. وام الذین ابیضت وجوہہم، اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے اس روز روشن ہوں گے. ففی رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ ہمیں انہی میں شامل فرمائے. ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے والے ہوں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ وہ آیتیں ہیں جو ہے نبی ماں پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ. یعنی بالکل ایسے ہی ہوگا, جو لوگ ان تین باتوں پر عمل کریں گے وہی فلاح پائیں گے, اور جو نہیں کریں گے وہ فلاح نہیں پائیں گے, ان کے چہرے روشن نہیں ہوں گے. اے نبی یہ باتیں ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک حق حق کے ساتھ. وَمَن لَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ, اللہ جہان والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا, اسی لیے اس نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ اگر بچنا چاہتے ہو عذاب سے خسارے سے تو یہ فلاح کا راستہ یہ اختیار کرو. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.